ولا تهنوا ولا تحزنوا دل شکستہ نہ ہو غم نہ کرو تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. اب یہ غم اور رنج میں بہت طبیعی چیز ہے, انسان بعض اوقات اس پر قابو نہیں پا سکتا, لیکن ایک چیز یاد رکھیے کہ اللہ کی مدد سے انسان ہر چیز پر قابو پا سکتا ہے. اسی لیے سب سے پہلا حکم کیا دیا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر اور نماز کا دامن تھام لو, صبر کرو اور اللہ سے مدد چاہو. اس کے لیے ہم نے ایک کارڈ تیار کیا, اس میں رنج و غم کا علاج ہے. کیونکہ رنج اور غم انسان کو غم کی طرح اندر سے کھوکھلا کرتا ہے اور انسان کی صلاحیتیں جو ہے وہ ضائع ہونا شروع ہو جاتی ہیں. دیکھیے حالات نہیں بدلا کرتے, انسان کو خود کو بدلنا پڑتا ہے اور خود کو اللہ کی مدد کے بغیر آپ نہیں بدل سکتے, کیونکہ انسان ایسے رنج و غم میں تو خود کمزور ہو جاتا ہے نا. تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ دعائیں جمع کی گئی ہیں اس میں جو مسنون ہیں اور رنج و غم کے علاج کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں. اگر یہ دعائیں انسان پڑھتا رہے تو انشاء اللہ تعالیٰ غم اور دکھ کا علاج ہو سکتا ہے. پر وہ دل شکستہ نہ ہو, غم نہ کرو, تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے, یعنی جنگ عہد میں ناکامی کی شکل میں, تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے. یہ تو زمانہ کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں. تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے مومن کون ہیں, اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی گواہ ہوں. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, شہدا کا ایک مطلب تو شہید اور دوسرا مطلب لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَلَا شُهَدَاءَ, کیونکہ جن لوگوں کو امت میں سے شہدا کا کردار ادا کرنا ہے پھر ان کے اندر تو یہ کوالٹی ضروری ہے. یعنی اگر ہم بحثیت امہ اپنا رول ادا کرنا چاہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر ہمارے اندر بنیادی کچھ خوبیاں ہوں, جن میں سے اہم ترین صبر اور تقویٰ اور غم غصے اور ان منفی اثرات اور جذبات سے نجات. کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں, اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کے سر کو بھی کر دینا چاہتا تھا. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانے لڑانے والے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں. تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے, مگر یہ اس وقت کی بات تھی جو موت سامنے نہ آئی تھی. جنگ عہد سے پہلے صحابہ کرام کو بہت شوق تھا کہ ہمیں بھی شہادت ملے, اور خصوصاً وہ جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے. لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے آنکھوں دیکھ لیا. وما محمد الا رسول, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں. ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے, پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ کیونکہ جنگ عہد میں یہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں. تو بہت سے صحابہ کرام دل چھوڑ بیٹھے, اب ہم نے مسلمان بن کے کیا کرنا ہے جب اللہ کے رسول ہی ہم موجود نہیں رہے؟ تو بتا رہے کہ نہیں, جس نے اس رسول کو بھیجا وہ تو زندہ ہے, وہ تو موجود ہے. ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی جگہ, یا کوئی بھی اور انسان جو آپ کو دین کی طرف بلائے اس کی محبت اپنی جگہ, لیکن کبھی بھی اپنے دین کو شخصیتوں کے سہارے قائم نہ رکھیں کہ وہ فلاں شخص ہمارے بیچ میں ہوگا تو ہم اچھے رہیں گے, وہ چلا گیا تو پھر ہم بھی خراب ہو جائیں گے. نہیں, دین جو ہے وہ اللہ کی خاطر ہونا چاہیے, شخصیتوں کے سہارے نہیں. انسان تو سب آئے اور گئے, تمام انبیاء دنیا میں اور چلے گئے, اور اسی طرح انبیاء کے بعد امت مسلمہ میں بھی وقتاً فوقتاً بہت سے ایسے لوگ آتے اور جاتے رہیں گے. یہ نہیں کہ کسی کے ہونے پر تو ہم خوب اچھا کام کریں اور جب ہونا ہو تو ہم پلٹ جائیں. نہیں, اللہ کی ذات تو ہر وقت دیکھ رہی ہے. یاد رکھو, جو الٹا پھرے گا یعنی جو دین سے منہ موڑے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا, البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا. کوئی بھی روح اللہ کے اذن کے بغیر مر نہیں سکتا, موت کا تو وقت لکھا ہوا ہے. جو شخص سراب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا میں سے دے دیں گے, وَأُتِهِ مِنْهَا, اس کو ہم دنیا ہی میں سے دے دیں گے. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا, اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ, اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے. اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی, اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑی, ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے سر نگو نہیں ہوئے، ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ان کی دعا بس یہ تھی، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الكافرین۔ اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا اسے معاف کر دے، جو زیادتی ہو گئی تیرے کام میں وہ ہم سے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ ایسے صابروں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کیا انعام رکھا؟ آخر کار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا، یعنی وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو کر جیے، اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا۔ اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں روب بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی بری ہے وہ قیامگاہ جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی۔ اللہ نے مدد کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا۔ ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، نہیں اپنے دشمنوں کو جنگ احد میں، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، پھر یاد دہانی کراؤ کہ ابھی یہ ساری آیا جنگ احد کے پس منظر میں چل رہی ہیں۔ اللہ نے مدد کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا۔ ابتدا میں، یعنی جنگ احد کی ابتدا میں، اس کے حکم سے تم ہی ان کو یعنی دشمنوں کو قتل کر رہے تھے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، اور جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی مال غنیمت، تو تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھول گئے، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے۔ یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے والوں کو، اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ ہر گروہ کے اندر ملے جلے لوگ ہوتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایسی تربیت کی، کیونکہ جنگ وہ تو ابتدائی سالوں میں ہوئی نا مدینہ کی، ایسی تربیت کی کہ آخر میں لوگ جو تھے وہ بہت پختہ ہو گئے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہر دور کی باتوں کو کھول کھول کر رکھ دیا، اور اس سے دراصل ہمیں سکھانا مقصود ہے۔ کیا سکھانا؟ کہ اللہ کی مدد تو آتی ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہے اگر تم سچے مومن ہو۔ لیکن مسلمانوں کا نقصان کب ہوتا ہے؟ جب مسلمان باہم اختلاف کرتے ہیں، جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا۔ مسلمان امت کے زوال کی سب سے بڑی وجہ آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا۔ اور یہ آفت اتنی عام ہو گئی ہے کہ خاندان کی سطح پر دیکھیں، گھر کی سطح پر دیکھیں، کسی کمیونٹی کی سطح پر دیکھیں، کسی ملک کے اندر دیکھیں، ہر کوئی ایک دوسرے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اپنی ذات کی فکر نہیں، دوسروں کی غلطیاں چننے میں لگے ہوئے۔ امت کے زوال کی اور امت کی ناکامی کی دوسری بڑی وجہ مال کی محبت، دنیا کی محبت، اور تیسری بڑی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے انکار، آپ کے طریقوں کو چھوڑ دینا، آپ کی اطاعت سے انکار، اور نمبر چار، نیتوں کا خالص نہ ہونا، آخرت کی بجائے دنیا کے لیے دین کا کام کرنا، یعنی دین کے پردے میں بھی دنیا کی شہرت حاصل کرنا۔ یہ ہے نقصان کے اسباب، یہ ہے زوال کے اسباب، یہ ہے ناکامی کے اسباب۔ آج ہم مسلمانوں کی ان چیزوں کی طرف توجہ ہی نہیں کہ ہم اپنی یہ اصلاح کریں، اور اپنی ناکامی کے کئی ادھر ادھر کے سبب اسباب ڈھونڈتے رہتے ہیں، بڑی بڑی بحثیں کرتے ہیں، بڑے بڑے فلسفے جاتے ہیں۔ کبھی آپ کسی بھی گیدرنگ میں، کسی بھی محفل میں اگر یہ بات چل جائے کہ امت مسلمہ پر یہ برا وقت کیوں آیا ہوا ہے، سب جانتے ہیں کہ کہاں کہاں کس کے سال میں، تو کوئی وجہ بتائے گا، کوئی وجہ بتائے گا، اور جو اصل وجوہات ہیں وہ ہم کو بھولی ہوئی ہیں، کیونکہ قرآن جو نہیں پڑھتے۔ یہ ہے وہ وجوہات، باہمی اختلاف۔ جب تک اتحاد نہ ہو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا نہ ہو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا جب تک احترام نہ کرے، ایک دوسرے کی غلطیوں پہ پردہ ڈالنے والا، ایک دوسرے کی خیرخواہی کے ساتھ اصلاح کرنے والا ہو، پھر یہ کہ دنیا کی محبت کم ہو، اللہ کی خاطر مال جان وقت لگانے کا جذبہ ہو، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ. ہر کام میں ہم دیکھیں تبلیغ کا اور تعلیم کا آپ کا طریقہ کیا تھا. جہاں مشکل پیش آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے نہ دیکھے تو وہ نہیں سکتا کہ کامیابی نہ ہو. جیسے میں نے دوسرے بارے میں بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا کام چار طریقوں پہ کیا تھا، تلاوت کتاب، تزکیہ نفس، تعلیم کتاب اور تعلیم خود. آج آپ دیکھیں کہ بہت جگہوں پر دین کا کام ہو رہا ہے مگر یہ چار چیزیں مفقود ہیں، یہ چار ساری نہیں ملتی. تو جب تک وہ سنت فالو نہیں ہوگی، وہ طریقہ ہمارے اندر نہیں آئے گا، اس وقت تک حال نہیں بدلے گا. پھر تو کبھی ہم رنگ کی بنیاد پہ بیٹھے ہوئے اور کبھی نسلوں کی بنیاد پہ، کبھی کسی اور وجہ سے. اور پھر یہ کہ اس سارے کام کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کی رضا کے لیے کرنا. تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معافی کر دیا کیونکہ مومنوں پہ اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے. یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے کا تمہیں ہوش نہ تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیچھے تم کو پکار رہے تھے. اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پہ رنج دیے، یعنی میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پہ تم کان نہیں دھر رہے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تم کو دنیا میں اسی میدان میں تکلیف پہنچا کر تمہیں بتایا کہ تمہارا طریقہ درست نہ تھا، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پہ نازل ہو اس پہ غمگین نہ ہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے. اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی سی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے، مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنے مفاد کی تھی، اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا، جس طرح سر خلاف حق تھے. یہ لوگ اب کہتے ہیں اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے، یعنی منافقین. ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، کیونکہ وہ اپنے پیچھے رہ جانے کی شرمندگی کو بتانا چاہتے تھے. نہیں، بات یہ ہے کہ تم لوگوں نے ہماری بات نہیں مانی، ہم نے کہا تھا باہر نہ جاؤ، اندر ہی جنگ کرو، چونکہ تم نے نہیں مانی اس لیے ہم بھی تمہارا ساتھ نہ دے سکے. اور پھر وہ کہتے ہماری تو کوئی سنتا ہی نہیں، ہماری تو کوئی مانتا ہی نہیں، ہمارا تو کوئی فیصلہ ہی قبول نہیں ہوتا. فرمایا کہ اصل فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے حکم سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ باہر گئے تھے. دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے. ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم نہ مارے جاتے. ان سے کہہ دو اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے. پر یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے، اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے. تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے تھے ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے. اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، کافروں کسی باتیں نہ کرو جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں فوت ہو جائیں، کسی حادثے سے دچار ہو جائیں، تو وہ کہتے ہیں اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے. یہ باتیں کس کی باتیں ہیں؟ کافروں کی باتیں. مسلمان جو ہے وہ لوکانیات میں نہیں پڑتا. اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت و غم کا سبب بنا دیتا ہے، ورنہ دراصل مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے اور تمہاری تمام حرکات پر وہی نگران ہے. اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کر رہے ہیں. دنیا بھر کا مال بھی کسی کے پاس تو مگر اللہ راضی نہ ہو تو کچھ نہیں ہے اس کے پاس. اور اگر ایک طرف اللہ کی رضا ہے اور دوسری طرف انسان کنگال ہے، فقیر ہے، تو بھی دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہے. اور خواہ تم مرو یا مارے جاؤ، بہرحال تم سب کو سمٹ کر جانا اللہ ہی کی طرف ہے. فبما رحمة من اللہ لنت لہم، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تم تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے. ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرو، اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو. پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو. یہاں لیڈرشپ کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں. اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے کے کام کرتے ہیں. اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں, اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو. پھر جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے. اصل میں اس جنگ میں مال غنیمت کی ایک چادر گم ہو گئی تو بعض نے کہا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لے لی ہو, کیونکہ ناسمج لوگ بھی ہوتے ہیں نا ہر جگہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں, نبی ایسے نہیں ہوتے, نبی خیانت نہیں کرتے. اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا, اور پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا. ذرا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو وہ اس شخص کے سے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گر گیا ہو, اور جس شخص کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو جو بدترین ٹھکانہ ہے. اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بدر جہاں فرق ہے, اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین, در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے بہت احسان کیا. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, جب ان میں ایک رسول انہی کے اندر سے بھیجا, یعنی انسانوں میں سے, اہل عرب میں سے, ان کی قوم میں سے ان میں مبعوث فرمایا. کسی فرشتہ کو نہیں بھیجا یا کسی اجنبی کو نہیں بھیجا, خود انہی میں سے ایک رسول اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے, ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے, ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے, حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ صریح گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے. پھر وہی چار نکاتی پروگرام بتایا گیا ہے جس کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی اصلاح کی تھی. اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی. اچھا ذرا سی یہ رائے چونکہ تیسری دفعہ آ رہی ہے تو تھوڑی سی اور اس کی وضاحت ہو جائے. سب سے پہلی بات جو کہی تھی وہ تلاوت آیات ہے, یعنی درست طریقے سے قرآن پاک کا پڑھنا اور پھر پڑھ کر سنانا. تلاوت کا مطلب آپ نے جو تلاوت کی اس کا مقصد کیا کہ آپ نے دوسروں کو پڑھ کر سنایا, کیونکہ پڑھ کر سنانے کی تاثیر ہی کچھ اور ہے. اور پھر لوگوں کو بھی اسے صحیح طور پر پڑھنا آنا چاہیے. یہ ہماری ایک بنیادی اسلامی ذمہ داری ہے. کتاب کی حفاظت کا ذریعہ ہے. پچھلے انبیاء کی کتابیں کیوں ضائع ہو گئی کہ لوگوں نے اصل ٹیکسٹ کو چھوڑ دیا. کوئی عربی ہو, اجمی ہو, کسی ملک علاقے سے تعلق رکھتا ہو, اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ قرآن کو عربی ہی میں پڑھے. تو پہلا کام اللہ کی کتاب صحیح طور پر پڑھنا ہے. آپ میں سے جن لوگوں کو ابھی تک یہ کام نہیں آتا تو اپنے آس پاس کوئی نہ کوئی تلاش کریں اور اس ذمہ داری کو نبھائیں. دوسرا کام یہاں پر تزکیہ بتایا گیا. تزکیہ کیسے ہوتا ہے؟ تزکیہ نفس کا بھی ہوتا ہے اور اخلاق اور عادات اور کردار کا بھی ہوتا ہے. اور یہ کام صرف تقریروں سے نہیں ہوتا, یہ مقصد صحبت اور زبانی گفتگو سے ون ٹو ون بات کر کے ہوتا ہے. عموماً جو تقریریں ہوتی ہیں, جیسے یہ درس ہو رہا ہے, تو اس میں اصولی اصولی باتیں تو بتائی جا رہی ہیں, لیکن اس کے بعد آپ کا طرز عمل کیا ہے, کہاں آپ نے غلطی ہے, کہاں آپ نے کون سا کام صحیح نہیں کیا, اس میں ہر انسان پر فرق ہو جاتا ہے. تو اس کو ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کی, ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جہاں وہ اپنی اصلاح کر سکے. اگر ایک شخص کی نیت بہت اچھی ہو سکتی ہے, اس کے دل میں اللہ کی محبت بہت ہو سکتی ہے, نمازوں میں عبادات میں بہت اچھا ہو سکتا ہے, لیکن جو ہی وہ کسی سے معاملہ کرتا ہے تو اس کو اذیت دیتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں یہ غلط کام کر رہا ہوں, یہ غلط بات کر رہا ہوں. تو اس چیز کی جب تک کہ کوئی اصلاح کرنے والا نہ ہو تزکیہ نہیں ہوتا. یعنی گویا اسلام صرف تقریر اور صرف تحریر سے نہیں پھیلتا. بندوں کی اصلاح جو ہے وہ محض علم سے نہیں ہوتی, اس کے لیے ایسے مربی اور ایسے علماء اور ایسے افراد کا ہونا ضروری ہے لوگوں کے بیچ میں جو انہیں زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں ان کی رہنمائی کرتے رہیں. تیسری چیز کتاب, کتاب کی تعلیم. اور تعلیم میں علم یعلم تعلیم باب تفعیل ہے, جس کا مطلب ہے تھوڑا تھوڑا کر کے سکھانا کہ انسان اس کو پوری طرح سمجھ بھی سکے, اس کو غور و فکر بھی کر سکے اور اس کو اپنی زندگی میں ڈھال بھی سکے. اور چوتھی چیز ہے حکمت. حکمت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا, اور اسی طرح دین کے گہرے بھیدوں سے پردہ اٹھانا. یعنی ایک علم ہوا جو سطروں میں سامنے ظاہر میں نظر آتا ہے, اور حکمت دوسری طرف کیا ہے کہ اس پورے کی ایک روح یا جسٹ جو ہے اس کو بھی سامنے لانا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف احکامات نہیں بتائے بلکہ اس کے ساتھ ان کاموں کو بجا لانے کا شوق بھی دیا، ماحول بھی مہیا کیا. اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی؟ حالانکہ جنگ بدر میں جس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں تمہارے دشمنوں پر پڑ چکی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی احد میں اگر ناکامی ہوئی تو تمہارے اپنے قصور پہ. جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا. یعنی اللہ نے مومنوں پر مصیبت کیوں آنے کا اذن دیا؟ اس لیے کہ اللہ دیکھ لے تم میں سے مومن کون ہے اور منافق کون. کسی بھی انسان کی اصل پرکھ آزمائش کے وقت ہوتی. اچھے وقتوں میں تو سب ساتھی ہوتے ہیں، سب دوست ہوتے ہیں، لیکن اصل دوست وہ ہوتا ہے جو کڑے وقت میں، مشکل وقت میں، مصیبت کے وقت میں کام آئے. اور منافق صرف اسلام کے اچھے وقتوں کے دوست تھے، مصیبت کے وقت کے نہیں. وہ منافق جب ان سے کہا گیا او اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم مدافعت ہی کرو، یعنی مدینہ کی، تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے. یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے. یعنی کوئی بھی مخلص اور وفادار اس طرح کی حجتیں نہیں پیش کرتا. وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی بن لڑنے گئے اور مارے گئے ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے. ان سے کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود جب تمہاری موت آئے اسے ٹال دکھانا، پھر تم بھی نہ مرنا. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ مت سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پہ خوش خرم ہے اور مطمئن ہے کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں. یعنی ان لوگوں کے لیے خاص طور پر خوش ہو رہے ہیں جو انہی کے راستوں پہ چلتے ہیں، اور وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر خوش ہیں. ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر ضائع نہیں کرتا، اللہ اپنے وعدوں میں سچا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ہم نے شہید کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا شہیدوں کی روحیں سب پرندوں کی شکل میں ہوں گی، ان کے لیے عرش الہی میں کچھ قندیلیں لٹکتی ہیں، یہ روحیں جنت میں جہاں چاہیں سیر کرتی ہیں پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں. ان کے رب نے ان کی طرف دیکھا تو پوچھا کہ تمہیں کس چیز کی خواہش ہے؟ انہوں نے کہا ہم کس چیز کی خواہش کریں، ہم جہاں چاہیں سیر کرتے ہیں. ان کے رب نے تین بار جب سوال کیا انہوں نے دیکھا کہ جواب دیے بغیر چارہ نہیں، کہا اے ہمارے رب ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمیں واپس دنیا میں لوٹا دے تاکہ ہم تیری راہ میں پھر جہاد کریں، پھر شہید ہوں. کیونکہ شہید کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے؟ کہ پھر اسی طرح مر گیا. حالانکہ موت کتنی تکلیف دہ چیز ہے لیکن شہید کے لیے وہ اتنی لذیذ چیز ہے کہ بار بار اس لذت سے گزرنا چاہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں چھوٹی چھوٹی چیزیں دینا تو کیا، جان دینا بھی اس کے لیے پرلطف ہو جاتا ہے. لیکن ہم تو کچھ چھوٹی چیز بھی دینے کو تیار نہیں، وقت تک دینے کو تیار نہیں. ہمیں دنیا کے بہت سارے کام اور مسئلے مسائل ہیں، باقی تو کیا دیں گے. جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا ان میں جو لوگ نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے. آخر کار وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے، ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا. اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. یہ جنگ احد کے بعد ابو سفیان جب واپس پلٹ گیا بغیر کچھ حاصل کیے سوائے اس کے کہ مسلمانوں کو کچھ نقصان ہوا، تو راستے میں امراء الاسد ایک جگہ کا نام ہے وہاں پہنچ کر اس کو خیال آیا کہ میں نے تو بہت غلط کام کیا ہے، ابھی تو مسلمانوں کو میں نے ختم ہی نہیں کیا، اتنا اچھا موقع تھا. تو اس میں اس نے سوچا کہ دوبارہ حملہ کیا جائے. اتنے میں مسلمانوں کو اس کے اس ارادے کی خبر ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے ہی دن پھر مسلمانوں کو جنگ کے لیے پکارا. تو کہا جاتا ہے کہ زخمی حالت میں زخموں کی چوٹیں کھائے ہوئے دکھے ہوئے لوگ پھر اپنے زخموں سمیت دوبارہ جنگ پہ جانے کے لیے تیار ہو گئے.
یہ ہوتا نا سچا ایمان. ہم تو کہہ رہے تھے آج ہماری طبیعت خراب ہے, ہم نہیں جا رہے پڑھنے پڑھانے یا کوئی نیک کام کرنے, لیکن وہاں کیا حال تھا, ایک دن اتنی چوٹیں کھائے کہ کوئی شخص نہ تھا جو زخمی نہ تھا. زخم ہو تو بخار بھی ہوتا تھا تو کیسی طبیعت ہوتی, لیکن پھر کثیر تعداد میں لوگ تیار ہو گئے کہ ہم جاتے ہیں اور پھر چلے بھی, لیکن وہاں جا کے پتا چلا کہ اب وہ سلطان گھبرا کے چلا گیا ہے اور جنگ بھی نہیں ہوئی, اور وہاں پر کچھ تجارت تجارتی قافلے سے ملے اور کچھ فائدہ حاصل کر کے مسلمان واپس لوٹ آئے. اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خامخواہ ڈرا رہا تھا, کیونکہ وہ سفیان نے کسی قافلے سے کہا تھا جاؤ مدینہ میں خبر عام کر دو کہ ہم پھر سے آ رہے ہیں, تو یہ خوف زدہ کرنے کی جو سازش تھی اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے. لہٰذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا, مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو. جو لوگ آج کفر کے راستے میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں, خوب کوششیں کر رہے ہیں, ان کی کوشش ہے تمہیں غمگین نہ کریں, کیونکہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان تو بہت پیچھے چلے گئے اور کفار نے اتنی ترقی کر لی اور اتنا اسلحہ بنا لی اور ایسی ایسی چیزیں تیار کر لی تو پتہ نہیں ہوگا کیا, تو شاید نعوذ باللہ سب ختم ہی ہو جائے. تو اس دور میں بھی قرآن تو ہر دور کے لیے نا فرمائے کہ ان کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے, بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے لیے مدد کا وعدہ جبھی ہے جب ہم اللہ کی اطاعت کے مطابق خود کو بدلیں. جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے, ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. کیونکہ یہ کتاب سب کے لیے نا, صرف ہمارے لیے نہیں, ہم مسلم کے لیے کفار کے لیے بھی, تو ان کو میسج دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے دین کا مقابلہ کر کے کامیاب نہ ہو سکو گے, ہاں وقتی طور پر کوئی غلبہ ہو بھی جائے تمہارا اپنا ہی نقصان ہے, اس سے باز آ جاؤ, ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتر نہ سمجھے, ہم تو انہیں یہ ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں, پھر ان کے لیے سخت دلیل کرنے والی سزا ہے. اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم اس وقت پائے جاتے ہو, یعنی مومن منافق مضبوط ایمان کے کمزور ایمان کے سب ملے جلے تو ایک ملغوبہ سا گروہ ہے, ایسا نہیں رہے گا. وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا, کیونکہ صحابہ کرام سے بہترین کام لیے جانے تھے آئندہ کے لیے, تو اس لیے چھانٹ کے اللہ نے ایک خالص گروہ الگ کر دیا. مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ تم کو غیب پہ مطلع کرے, یعنی غیب کے ذریعے نہیں بتائے گا فلاں مخلص اور فلاں منافق ہے, بلکہ ایسے حالات پیدا کرے گا کہ منافق اور مخلص چھٹ کے الگ ہو جائیں گے. غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے, لہذا غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو. اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پہ چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا. جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں, وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے, نہیں یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے. جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا توک بن جائے گا. زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اب جنگ عہد کے حالات کے آخر میں پھر مال خرچ کرنے کی بات کی جا رہی ہے, کیونکہ دین کی ترقی کے لیے ہمیشہ مالی قربانیوں کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن جب ہم اپنی ذات کے فائدہ سوچتے ہیں اور دین کا فائدہ نہیں سوچتے تو پھر اسی قسم کے حالات سے مسلمانوں کو دوچار ہونا ہوتا ہے. اللہ نے ان لوگوں کا قول سن لیا, زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جو کہتے ہیں اللہ فقیر اور ہم غنی ہیں. وہ پھر کہتے تھے کہ روز اللہ کے نام پر اور اللہ کے دین کے لیے مانگا جا رہا, اگر اللہ تعالیٰ اپنے دین کو ترقی دینا چاہتا تو خود ہی بھیج دے کچھ, ہم سے کیوں مانگتے ہو. ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں گے, یعنی جو اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے تنگ ہوتے ہیں ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں گے, اور اس سے پہلے جو پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں وہ بھی ان کے نام اعمال میں ثبت ہے, یعنی لکھا ہوا ہے. یہ باتیں خاص طور پر یہود کیا کرتے تھے. ہم ان سے کہیں گے کہ لو اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو, یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی رسول کو تسلیم نہ کریں جب تک کہ وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے آگ کھا لے, جیسے پہلی امتوں میں ہوتا تھا, ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو بہت سی روشن نشانیاں لائے تھے اور وہ نشانی بھی لائے جس کا تم ذکر کر رہے ہو، یعنی قربانی کا آگ میں جلتا جانا۔ پھر اگر تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ اب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے۔ آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ کامیاب دراصل وہ ہے جو دوزخ کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، تہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہر فریب چیز ہے۔ مسلمانوں، تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی، یعنی جو کلمہ پڑھتا ہے، جو جنت کا طلبگار ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ یہ دو چیزوں کے اندر ضرور آزمائش ہوگی۔ اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پہ قائم رہو، پھر وہی لفظ آگے دو، ان تصبروا وتتقوا، جہاں سے آغاز ہوا تھا وہیں پھر اختتام، تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا۔ اہل کتاب سے بھی عہد لیا گیا تھا کہ کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں واضح کرنا ہوگا، پھیلانا ہوگا، انہیں پوشیدہ نہیں رکھنا ہوگا، مگر انہوں نے کتاب کو پس پشت ڈال دیا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ اس کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں بیان کرنے کی بجائے، پھیلانے کی بجائے، محفوظ کیسز میں رکھ لیا ہے، اور کیا کر رہے ہیں؟ جو ہماری اپنی دلچسپیوں کے کام ہیں۔ مگر انہوں نے کتاب کو پس پشت ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا، یعنی اگر دین کا کوئی کام کیا بھی تو اس سے دنیا کمانے کی فکر کی۔ کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو پھر واقعی انہوں نے کیے ہی نہیں۔ حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے۔